آج تراویح میں الحمدللہ 24 پارے مکمل ہو گئے. چوروں اور ڈاکوؤں کی سزاؤں سے متعلق کل میں نے کچھ احکام بیان کیے تھے. اللہ رب العزت نے یہاں بھی مزید یہ احکام دیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. بلکہ اصل بات یہی ہے کہ الکفر ملۃ واحدہ, کفر کے جتنے بھی انواع ہیں وہ سب کے سب آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں, لیکن جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے مقابلے میں یکجان ہو کر لڑتے ہیں, یعنی مسلمانوں کے سب مخالف ہوتے ہیں. لیکن بطور خاص یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اپنا اولیاء اپنا دوست مت سمجھو, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مزید احکام بیان فرمائے ہیں اور اس میں قسم کا کفارہ بھی بیان فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جو یمین لغو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں, یعنی عادتاً لوگ کھا لیتے ہیں یا ویسے ہی خالی بس رسمن عادتاً جس طرح لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جو قسم دل کے ارادے سے کھائی جائے, اور یعنی بات جھوٹ ہو لیکن آپ جان بوجھ کر قسم کھا رہے ہوں, تو وہ قسم جو ہے ایسی ہیں کہ جس پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. بعض اوقات ایسی چیزوں پر ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ جس پر قسم ہمیں نہیں کھانی چاہیے, مثلا میں آئندہ تجھ سے بات نہیں کروں گا, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے, بات کرنی چاہیے. لیکن ہم اگر قسم کھا لیتے ہیں بات نہیں کروں گا تو یہ غلط ہے, ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے, البتہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین, اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ یہ بیان کیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. من اوسط ما تطعمون اہلیکم, اس کھانے میں سے جو تم اوسط درجے کا کھانا کھاتے ہو اس درجے کا تم اس کو کھانا کھلا دو. او کسوتہم, یا انہیں کپڑے پہنا دو. او تحریر الرقبہ, یا تم غلام آزاد کر دو. فمن لم یجد, اور جو شخص یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پائے, نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, نہ وہ کھانا کھلا سکتا, نہ وہ کپڑے پہنا سکتا, نہ غلام آزاد کر سکتا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری صورت یہ ہے کہ فصیام ثلاثۃ ایام, 3 دن روزے رکھ لے. ذالک کفارۃ ایمانکم بما اذا حلفتم, یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو. واحفظوا ایمانکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول تو تم نے جو قسم کھائی ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی اس کو پورا کرو. لیکن اگر کوئی قسم ایسی کھائی ہے کہ وہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی, تو پھر آدمی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے. مثلا کوئی حلال چیز ہے, اللہ نے حلال کی ہے لیکن آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ آئندہ سے میں دودھ نہیں پوں گا, قسم کھا لی, لازمی بات ہے کہ یہ غلط قسم ہے, اور چونکہ قسم کھا لی اس لیے اب کفارہ یہ کہ دودھ پی لے اور اس کے بعد کفارہ ادا کر دے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. تو بہرحال یہ قسم کا کفارہ ہے, عام طور پر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں, اور چونکہ ایک عادت سے بن گئی ہے لوگوں کے قسم کھانے کی, تو قسم کھانے سے گریز کرنا چاہیے. اللہ کا نام اتنا سستا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جس بات پر چاہے قسم کھا لے. اللہ کا نام تو بہت بلند اور اونچے درجے کا ہے, اس لیے اگر کوئی واقعتاً سچائی پر کسی قسم کی قسم کھانی ہو پھر تو اللہ کا نام لینا چاہیے, ورنہ بلا وجہ اللہ کا نام لے کر قسم کھانا یہ درست نہیں. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی تیرے سر کی قسم یا میرے سر کی قسم, کھا اپنے بچے کی قسم, یہ سب بیکار باتیں ہیں, یہ کوئی قسم وسم نہیں ہوتی, یہ بیکار کی چیزیں ہیں جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا. تو اب اگر قسم اللہ کی کھا رہا سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر تو ہے غلط, یعنی نہیں کھانی چاہیے. لیکن اگر کوئی کہتے ہیں میرے سر کی قسم کھا یا میری قسم کھا, تو میرے اور تمہاری حیثیت ہی کیا ہے, اصل تو قسم اللہ کی ہے. اللہ رب العزت کے نام بڑا بلند ہے, لیکن ہمیں اس نام کو ایسا ہر جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, جہاں ضرورت ہو یقینی طور پر, جہاں حق کو ظاہر کرنا ہو تو وہاں پر بے شک اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے اور قسم کھانا چاہیے, ورنہ عام جگہوں پر قسم سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو, جوئے کو حرام قرار دیا, یہ دوسرے پارے کے اندر بھی آپ کچھ نہ کچھ سن چکے ہیں, لیکن یہاں پر پکا حکم آ گیا کہ رجس من عمل الشیطان, یہ ناپاک چیزیں ہیں اور یہ شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوا, اس سے گریز کرو بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور ساتھ میں بتا دیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے ان چیزوں کے ذریعے سے. جوا کھیل رہے ہیں ہار رہے ہیں تو اب لڑائی شروع ہو گئی, ہتھیار ہاتھ میں اٹھا لیے, ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا, اسی طریقے سے شراب پی لیا, نشے میں آ گئے, اب کسی کی نہ ماں ہے نہ بہن ہے, جس کا جو چیز جا رہا ہے منہ میں وہ بکرا ہے, اور پھر اس کو لڑنے مار کٹائی کی نوبت آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان آپس میں لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے, تو تم اس سے ویسدکم عن ذکر اللہ, اور اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے, وعن الصلاۃ اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فہل انتم منتہون, کیا تم رکنے والے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت سنی فوراً کہے اے اللہ ہم رک گئے, اے اللہ ہم رک گئے, اے اللہ ہم رک گئے. یعنی ایسے جب احکام آئیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس سمعنا واطعنا کہنا چاہیے, اللہ ہم نے آپ کا حکم سن بھی لیا اور اطاعت بھی کی. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا محسوس ہو. عقرہ بن حابس ایک صحابی تھے, جب آیت نازل ہوئی حج کی فرضیت کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سال حج فرض ہے, آپ خاموش رہے. پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا اللہ کے نبی کہ ہر سال حج فرض ہے, آپ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا, آپ نے فرمایا کہ بیکار کے سوالات مت کیا کرو, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا, تو کیا تم میں سے ہر شخص ہر سال حج کر سکتا تھا؟ تو ایسی چیز, ایسا سوال مت کرو کہ اگر اس کا جواب تمہیں مل جائے یا کوئی بات ایسی آ جائے جو تمہارے لیے برائی ہو تو تمہارے لیے پریشانی ہو. اسی طریقے سے ایک شخص نے اپنے والد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد کون ہے؟ تو جو والد تھے آپ نے ان کا نام لیا, لیکن ان کی والدہ کو بہت تکلیف پہنچی اور کہا کہ بیٹا تم نے ایسا سوال کر دیا کہ خدا نہ کرے اگر میں زمانہ جاہلیت میں کوئی غلط کام کر چکی ہوتی تو آج یقیناً مجھے شرمندگی ہوتی. مطلب یہ تھا کہ ایسا سوال کرتے کیوں ہو جو تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تسألوا عن اشیاء, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو, ان تبد لکم تسوکم, اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے, برا محسوس ہو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ, لازم بات ہے کہ قرآن مجید اس وقت نازل ہو رہا تھا, ہر بات کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ظاہر فرما دیا کرتے تھے. بہرحال عفا اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ نے اب تو معاف کر دیا, آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بت پرست لوگ تھے یعنی مشرکین تھے, وہ ان بتوں کے نام پر ان کو ذبح کرتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے تھے. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے کہ بتوں کے نام پر, غیر اللہ کے نام پر یہ چڑھاوے چڑھانا اور ان کے جا کے استہان پر ان کو ذبح کرنا ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طرح ایک آیت یہاں پر ذکر فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم پر اپنی اصلاح لازم ہے, اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, تو تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اگر تم ہدایت یافتہ, یعنی کوئی اگر گمراہی کے راستے چل رہا ہے لیکن تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہے, تو تم پر اصل یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے. ہم ساری دنیا کی فکر میں پڑے رہتے ہیں لیکن اپنی ہمیں فکر نہیں ہوتی, اور بھائی سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم جو کہتے ہیں نا بھائی فلاں بڑا بیمار ہے, بڑا بیچارہ پریشان ہے, لیکن وہی پریشان سب سے اپنی پریشانی دیکھو, اپنی پریشانی دور کرنے کی فکر کرو, اپنی بھی دور ہو جائے دوسروں کی بھی کرتے رہو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دین و ایمان کے بارے میں فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تم پر سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے. اب دیکھیے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو نماز کا حکم دیتا ہے تو اگرچہ کوئی حرج نہیں ہے, دے سکتا ہے, کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم تو اس کی بات مان ہی لیں کہ ہم سے تو اچھی ہی بات کر رہا ہے. اگر کوئی بات جو ہے وہ دیوار پر لکھی بھی ہے تو یہ نہ دیکھو کہ کہاں لکھا ہوا ہے یا کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر بات صحیح ہے تو مان لینی چاہیے اور اس پر عمل کر لینا چاہیے, حرج نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب بہرحال یہ ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو تو وہ نہ کہو کہ میں ایسا ہوں, حج نہیں کیا ہوا لیکن کہتا میں حاجی ہوں, نماز نہیں پڑھتا کہتا میں نمازی ہوں, فلم تقولون ما لا تفعلون، یہ مطلب ہے اس کا کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، نماز پڑھتے نہیں ہو، کہتے نہیں میں تو نمازی ہوں پانچ وقت کا، کیا ہم نے تم نے ہمیں کافر سمجھ رکھا، ہم تو پکے مسلمان ہیں، لیکن کام جو ہے ہمارا وہ ایسا ہے کہ جو مسلمانوں والا نہیں ہے. تو بہرحال ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. البتہ بتا دیا کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، اگر تم اصلاح پر ہو تو اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تمہیں انشاءاللہ گمراہ نہیں کرے گی. اذا تدی تم، جبکہ تم ہدایت پر ہو، تو اپنی اصلاح کے آدمی کو فکر کرتے رہنا چاہیے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار کر دیں گے. اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام انبیاء کو جمع فرمائیں گے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تم سے کہا جائے گا کیا جواب دیے گئے. قالوا لا علم لنا، تو کہیں گے اللہ ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہیں. تو یہ قیامت کے دن کے واقعات بعض اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پہلے بھی آ چکا، یہاں پر بھی کچھ باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو یہ فرمائیں گے، اذکر نعمت علیک وعلی والدتک، کہ عیسیٰ جن جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تمہاری والدہ پر کی تھی انہیں یاد کرو. اذ ایدتک بروح القدس، ہم نے تمہاری مدد جبریل امین کے ذریعے کی. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم نے لوگوں سے کلام کیا ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. میں پہلے بتا چکا ہوں ادھیڑ عمر میں اس لیے یہ معجزہ ہے، یعنی ماں کی گود میں کلام کرنا ایک دو دن چار دن کے بچے کا، تو یقیناً یہ تو معجزہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ادھیڑ عمر میں کلام کرنا یہ اس لیے ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے مسلمانوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ادھیڑ عمر سے پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے ادھیڑ عمر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے تو کلام کریں گے، تو یہ بھی اس اعتبار سے معجزہ ہوا کہ اتنے عرصے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا انہیں، اور اس کے بعد پھر دنیا میں بھیجیں گے قیامت کے قریب، دجال کو آ کر وہ قتل کریں گے، اس لیے تشریف لائیں گے دنیا میں. تو اور پھر اس کے بعد یہاں ایک عرصے تک رہیں گے، ان کا نکاح بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے، اور پھر اپنی طبی موت دنیا سے رخصت ہوں گے. تو یہاں پر بہرحال اس کو فرما دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بچپن میں ہم نے کیا کیا نعمت عطا فرمائی. تو کلم الناس، لوگوں سے تم نے کلام کیا ماں کی گود میں، وکہلا اور کہولت کی عمر میں، یعنی بوڑھا یعنی ادھیڑ عمر میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یہ بھی معجزے کے طور پہ عطا فرمایا کہ تم مٹی کے جو ہے پرندے بناتے، کہیتی الطیر، پرندوں کی شکلیں بناتے، بیزنی میری اجازت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ورنہ کسی کو یہ چیزیں بنانا جائز نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو جو ہے وہ معجزہ دکھلائیں، تو پرندے کی صورتیں بناتے، پرندے بناتے، اور پھر کہتے کہ اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو زندہ ہو جاتی، اڑ جاتی. فتنفقوا فیہا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے، فتکون طیرم بیزنی، تو وہ پرندے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا میری اجازت سے. وتبرئ الاکمہ والابرص بیزنی، اور اسی طریقے سے اندھا، مادر ذات اندھا، جب اس کی ہاتھ جو ہے آنکھوں پر پھیرتے وہ بینا ہو جاتا. والابرص، اور جس کو برس کی بیماری ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو برس کی بیماری دور ہو جاتی، بیزنی میری اجازت سے. واستخرج الموتى بیزنی، اور اسی طریقے سے جب مردوں کو آپ قبر سے نکالتے اور کہتے قم بیزنی اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں بیزنی میری اجازت سے، ورنہ کسی کے نہ اختیار میں ہے اور نہ کوئی شخص مردے کو زندہ کر سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو یا اللہ تعالیٰ چاہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بھی ذکر فرمایا، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اور یہاں آگے مزید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے انہوں نے ایک معجزہ طلب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کو اللہ نے ذکر کیا. هل يستطيع ربك، اے عیسیٰ کیا آپ کا رب اس پر قادر ہے، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آسمان سے ہمارے لیے خان نعمت دسترخوان بھیج دے جس میں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تمہارا رب قادر ہے. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. یعنی ایسی چیزیں کیوں مانگتے ہو، کیوں طلب کرتے ہو، تو تمہیں تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها، ہم تو صرف یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، جو دسترخوان اترے جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں ہم اس میں سے کھائیں، مطمئن قلوبنا، اور ہمارے قلوب جو ہیں مطمئن ہو جائیں. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں. ونکون علیہ من الشاہدین، اور اس پر گواہی بھی دیتے ہیں. تو قال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پھر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایک دسترخوان بھیج دیجئے نعمتوں سے بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولینا واخرینا وآیۃ من، جو ہمارے اول اور آخر کے لیے جو ہے عید کا سبب بن جائے، خوشیوں کا سبب بن جائے، اور تیری طرف سے وہ نشانی بن جائے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، آپ رزق دینے والے ہیں، ہمیں رزق عطا فرمائیے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. قال اللہ، تو اللہ تعالی نے فرمایا، انی منزلہا علیکم، میں ان قریب نازل کروں گا تم پر ایک دسترخوان، فمن یکفر بعد منکم، اور اگر اس کے بعد بھی کسی نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، تو میں انہیں ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں ان جیسا عذاب کسی پر نہ آیا ہو. یاد رکھیے ایک بات، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ سے معجزے یا نبی سے معجزے طلب نہیں کرنے چاہیے، اور جب کسی آدمی نے کوئی معجزہ طلب کیا، کسی قوم نے طلب کیا، اللہ نے وہ معجزہ عطا فرما دیا اور پھر بھی قوم نے نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اتمام حجت ہو جاتی ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرما دیتے ہیں، ان کا اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. اور آخری جو آیات ہے اس میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر فرمایا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ رب العزت میدان حشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، اے عیسیٰ ابن مریم، کہ تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لو، یعنی اللہ کو بھی خدا مانو، مجھے بھی خدا مانو، میری ماں کو بھی خدا مانو، کیونکہ عیسائی عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں ایک خدا ہیں، تو یہ تین خدا مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا ان سے، یہ جو آپ کو خدا مانتے تھے، تو کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو؟ دیکھیے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں، قال سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آپ کی ذات پاک ہے اس چیز سے کہ میں آپ کے بارے میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، میں ایسی بات کیوں کہوں گا، یعنی میں نے تو ایسے نہیں کہا، یعنی آپ انکار کر دیں گے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہی ہوتی تو اے اللہ آپ کے تو علم میں ہے، آپ تو علام الغیوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اصل میں جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، لیکن پورے عیسائیوں کے سامنے، امت کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے تھے کہ تم نے زبردستی جان بوجھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، ان کی والدہ کو خدا ٹھہرایا، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی، بلکہ تعلیمات وہ ہیں جو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کہا تھا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی والصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارًا شقیا، یہ ساری باتیں یہ کہی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ کب کہا تھا؟ جب ماں کی گود میں تھے. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسی ابن مریم جو اپنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے کب کہا کہ میں اللہ ہوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعوی خدائی کیا ہی نہیں، عیسائیوں نے ان کی طرف جھوٹا بہتان باندھ دیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا عیسائیت کے سامنے یہ فرمائیں گے، قال سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے، اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا جو کچھ میری طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو جب مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا تو میں ایسی بات کیوں کہوں گا؟ ان کن تو قلت ہو، اور اگر میں نے کہا، فقد علمت، آپ کے تو علم میں ہے، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے نفس میں، میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، لیکن جو آپ کے جی میں نہیں جانتا، یعنی آپ تو جانتے ہیں سب کچھ لیکن میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے نہیں کہا ان سے مگر اس وہی بات جس کا حکم آپ نے مجھے کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. دیکھیں اس دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرے ہوئے 2500 سال زیادہ گزر گئے، ٹھیک ہے، اس زمانے سے لے کے اب تک عیسائی جو یہ وہ خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ میں جو خدا کا بیٹا ہوں یا خدا ہوں یا تو یہ آج بھی جو ہے بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے مشکل کچا حاجت روا جو ہے غیر اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ اس دور سے کیا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ جبکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یا اولیاء کرام گزرے ہیں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں کچھ سمجھو، وہ سب تو یہی کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو پوجو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو، ہم تو صرف اس کے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر وہ نبی نہیں ہیں ولی ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ہمیں جو احکام نازل ہوئے ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے ہم تک جو بات پہنچائی ہے اس کی اطاعت کرو. پچھلی فرمایا کہ ان اعبد اللہ، میں نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں ان میں رہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس وقت تو موجود تھا جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے پورا کا پورا اٹھا لیا یا وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ہی دیکھنے والے تھے، میں تو دنیا سے چلا آیا. اب اس میں دونوں باتیں ہیں، یہاں پر بعض اوقات بڑی شبہ کی بات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما توفیتنی، جب تم نے مجھے وفات دے دی، تو وفا یوفی کے معنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں پورا کا پورا اٹھا لینا، پورا کا پورا لے لینا. اور جب بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مواقع پر اس آیت کی تشریح بھی کیا دی کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہاں توفیتنی کا مطلب، اگر اس کا یہ مطلب لیں وفات کا، تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن، اور اس وقت واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے، یہ سوال آج تو ہو ہی نہیں رہا نا، تو قیامت کے دن ہوگا، میدان حشر کا منظر اللہ نے کہہ چاہے. تو اگر اس وقت کا معاملہ ہے تب تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. فلما توفیتن، جب آپ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، کنت انتر رقیب علیہم، تو آپ ہی رقیب. اور اگر اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، کہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد جو کچھ عیسائیوں نے کیا اس کے ذمہ دار عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں. اور جب دوبارہ تشریف لائے، پھر اللہ نے جب انہیں موت دی، دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد عیسائیوں نے جو کچھ کیا اس کے بھی ذمہ دار وہ خود، عیسیٰ علیہ السلام تو کسی طور پر بھی ذمہ دار نہیں. تو اس لیے دونوں صورتوں میں اس کا جواب اپنی جگہ پر صحیح ہے. وان تعالیٰ کل شئین شہید، آپ جو ہے ہر چیز پر حاضر ہیں، موجود ہیں، گواہ ہیں. ان تعذب ہوں فین عبادو، جب یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہو جائے گا، تو اللہ کہیں گے کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ. ان تعذب ہوں فین عبادو، اب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں. وہ ان تغفر لہوں، اگر آپ معاف کر دیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ زبردست طاقتوں کے مالک کے حکیم ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ معاف کرنا چاہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ معاف نہ کر، اور اگر عذاب دینا چاہیں تو کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فرمایا کہ یہ دن ہے وہ جس دن سچوں کا سچ کام آئے گا، یعنی جنہوں نے سچ بولا دنیا میں وہ وہاں سچ کام آئے گا. اور کیا آئے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے باغات ہوں گے، ان کے پاس اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا. ذلک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. تو اصل کامیابی تو بھائی یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیں. چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں معتکف حضرات چونکہ یہاں تشریف فرما ہے، میں اصل میں تو 19 رمضان کو اصل تو باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر جو معتکفین ہیں وہ جمع نہیں ہوتے، اس لیے پھر وہ باتیں رہ جاتی ہیں اور کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو حضرات یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ حدود و قیود ہیں ان کی، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اندر جو ہے وہ پرچے بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، اور جو انہوں نے قواعد و ضوابط یہاں مرتب کیے ہیں، لکھ کر لگائے ہیں، اس کی پابندی کرنے کی کوشش کیجئے. کھانے کے تو کھانا میں اندر آپ حضرات کھاتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ یہ جو ورانڈا ہے اس میں کھائیں تاکہ قالینیں خراب نہ ہوں، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے، نہ وہ جو ہے صحیح طرح سے سفرا بچھاتے ہیں دسترخوان کہ کھانا نیچے نہ گرے. اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی کھانا سالن تو نہیں ہے، پانی تو نہیں، لیکن اگر وہ ذرات کی چیز ہیں تو وہ بھی تو قالین میں گھستی ہیں نا، اس سے بھی خراب ہوتی ہیں. تو اس کا اہتمام فرمائیے برائے کرم. یہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کی حفاظت پر مامور بھی کیا ہے، اس لیے ہم سبھی اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس کی کوشش کیجئے کہ اول تو یہ کہ یہ ورانڈا اسی لیے خالی رکھا گیا ہے کہ آپ حضرات کھانا یا افطاری جو بھی ہے یہاں پر کھا لیں. تاکہ اندر آپ کو یہ کام کرنا ہی نہ پڑے اور بعد میں صفائی کا مسئلہ بھی نہ ہو، تو یہ اہتمام فرما لیا کہ نا دسترخوان لازمی بچھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ مغرب میں میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کھانے میں مصروف ہوتے ہیں. یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ ہم یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کھانے پر جو ہے وہ ایسے ٹوٹے کہ جیسے کھانا ملتا ہی نہیں. الحمدللہ سب کھاتے پیتے لوگ ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے دیکھا ایک تین صاحبان تو ایسے نکلے کہ جب سلام پھیر رہا تھا تین آدمی یہاں سے بھی اٹھ کے بھاگ رہے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چور اچک کے بھی آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. اس لیے کہ دیکھیے نمازی چور نہیں ہوتا، لیکن چور نمازی کے بھیس میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے چور نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آ جاتے ہیں، ان کی قیمتی چیزیں بھی اٹھا لیتے ہیں. اس لیے آپ اپنے موبائل کی ذمہ داری بھی خود اٹھائیے، یہاں کوئی بعد میں ذمہ دار نہیں ہوگا. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ لائیے ہی مت. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ سب ساری دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے اللہ سے رابطہ کیجئے، بس مسجد میں آ کے بھول جائیے سب کو. اور اگر کوئی ضرورت ہے ایسی آپ کی، کوئی کاروباری ایسا ہے کہ چھوٹے موٹا موبائل ہے اس کا، تو اس پہ بات چیت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کرے. اور بہرحال اپنی چیز کی حفاظت کریں. جب آپ سو جاتے ہیں تو انسان پنجابی میں کہتے ہیں سویا مویا برابر، کہ بندہ سویا ہوا ہو تو مرا ہوا برابر ہوتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس لیے آپ کی قیمتی چیزیں، ان اشیاء کی حفاظت بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اس لیے اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کی حفاظت فرمائیں. اور نماز کھڑی ہونے سے پہلے برائے کرم 12 منٹ ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں، بعض اوقات 13 منٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ 10 منٹ کے اندر فارغ ہو کر باہر آ جائیں تاکہ صف اول میں آ کر نماز پڑھیں. یہ اچھی بات نہیں کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں تو آپ آخر صف میں جا رہے ہیں، اور جو بےچارے دور سے آ رہے ہیں کہ واجد اسکوائر سے چل کے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، وہ ماشاءاللہ اول صف میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے. تو معتکفین کو تو یہ ٹھیک ہے کہ مصلی بچھا کے غائب مت ہوں، رہنا وہیں چاہیے، خالی مصلی بچھا کے نہ چلے جائیں، بلکہ مسجد ہی میں ہیں اور سامنے موجود ہیں تو ٹھیک ہے، آپ آ کے بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر بیٹھیں. اور اگر کسی وقت اگر محلے کے لوگ بھی آتے ہیں ایسے جو اعتکاف میں نے بزرگ آدمی ہیں، انہیں جگہ دیجیے، آئیے تشریف لائیے، تو انشاءاللہ اس ایثار پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں کہ ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ صفحہ اول میں آئیں. ہمارے ہاں کسی معاملے کے اندر بھی جو ہے ایثار نہیں، ایثار یہ ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے میں دوسرے کو دے دوں کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے، میں بھی چاہتا ہوں پہلی صف میں بیٹھوں، لیکن آپ آگے ہیں اور میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو آپ اہتمام کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے عزت سے انہیں کہیے آپ یہاں تشریف لائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ڈبل ملے گا. صف اول کا بھی ثواب ملے گا، ایثار کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو دل چھوٹا مت کریں، دل کو بڑا کیجئے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں ناراضگی، اظہار جو ہے مذمت اور ایک دوسرے کے تان و تشنی، اس سے گریز کیجئے. ہم مسجد میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کا احترام نصیب فرمائے، تو ان چیزوں کا بھائی احترام کریں. اور اسی طرح مسجد کے جو حدود و قیود ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ایسی جگہوں پر نہ جائیں کہ جہاں سے آپ کا اعتکاف فاسد ہوتا ہو، اور کوشش کریں کہ یہ جو مقام ہے جہاں پانی پینے کا، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سامنے بھی جگہ ہے موجود، اور اس کے علاوہ بھی تراویح میں پانی رکھ دیا جاتا ہے، تو یہیں پر پانی پئیں. اور دیکھیے اسی طرح جو آخری جو وضو خانہ ہے جس میں 10-8 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ معتکفین ہی کے لیے ہے، وہ مسجد کی جگہ ہے. آپ جب وضو کے لیے بیٹھیں گے تو وہ آپ ایسا ہی کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پانی جو ہے مسجد سے خارج جائے گا، تو اس لیے وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں. پلیٹیں وغیرہ اول تو آپ ان کو دیں جو آتے ہیں کہ بھائی آپ گھر سے دھو کے لائیں، لیکن یہ کہ اگر یہاں بھی دھونا چاہیں تو اس وضو خانے میں جائیں جو سب سے آخر میں ہے. جو وہاں بیٹھ کے اگر دھوئیں گے تو آپ مسجد میں رہتے ہوئے ہی دھوئیں گے، لیکن اس وضو خانے میں جائیں گے پلیٹ دھونے کے لیے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ غیر ضروری چیز ہے، ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں 4 غسل خانے بھی لگائے گئے ہیں، اور یہ اسی لیے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، چاہے وہ ضرورت جو ہے وہ یعنی واجب ضرورت ہے کہ کوئی خدا نہ کہ احتلام ہو گیا کسی کو، تو ایسی صورت میں آدمی وہاں جا کے غسل کر سکتا ہے. اور اگر کوئی ویسے بھی کرنا چاہے، گرمی کی وجہ سے کرنا چاہ رہا ہے، تو یہاں اگر کریں گے تو یہ مسجد کے اندر ہی ہے، کیونکہ اس کا انتظام ایسا کیا گیا کہ پانی اس کا مسجد میں نہیں گرتا، وہ باہر ہی جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی غسل کیا جاتا ہے. البتہ اندر جو غسل خانے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ وہاں نہانے سے گریز کریں نہ جائیں، بلکہ اپنی صرف ضرورت کے لیے جائیں. اور باقی جتنے بھی یہاں پر جو واش روم وغیرہ ہیں، تو اگر یہاں رش ہو تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کسی سے راستے میں رکیں نہیں، کسی سے بات چیت نہ کریں، سیدھے جائیں، اپنی ضرورت پوری کریں اور سیدھے آ جائیں. تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دیں کہ عام طور پر اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اہتمام کرنا چاہیے بھائی. تو اس لیے اور اسی طرح ایک بات اور بتا دوں کہ اذان فجر کی ہمارے ہاں وقت گزرنے کے بعد ہوتی ہے، بلکہ سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. شہری کا وقت جب ختم ہو جائے تب اذان ہوتی ہے دو چار پانچ منٹ بعد. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے جلدی سے لاؤ پانی چڑھا لوں، دو چار گلاس پی لیے، تو پھر روزہ نہیں ہوگا ان کا. اس کا بھی خیال رکھیں، جو وقت جو ہے وہ نقشے میں درج ہے اس سے بھی دو چار منٹ پہلے احتیاطاً جو ہے وہ ہم کھانا پینا چھوڑیں، دانتوں کی صفائی کر لیں، کلی کر لیں، تاکہ ہم فارغ ہو کر اور عبادت کے لیے تیار ہو جائیں. تو میرا چند باتیں میں نے عرض کر دی، انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ آپ سے عرض کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.